خلاصہ فیصلہ، ہمارا دعویٰ جو الہام الہی کی روح سے پیدا ہوا اور قرآن کریم کی شہادتوں سے چمکا اور احادیث صحیحہ کی مسلسل تائیدوں سے ہر یک دیکھنے والی آنکھ کو نظر آنے لگا، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ عالم سفلی سے انتقال کر گئے اور اس جہان فانی کو چھوڑ کر جہان جاودانی کے لوگوں میں جا ملے، اور اس جسد انصری کے خواص اور لوازم کو ترک کر کے ان خواص اور لوازم سے متمتع ہو گئے جو صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور ان لذات سے بہرایاب ہو گئے جو محض ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو موت کے پل سے گزر کر محبوب حقیقی کے جا ملتے ہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس عالم کے لوگوں کو چھوڑتا ہے اور عالم ثانی کے لوگوں سے جا ملتا ہے اور اس عالم کے لوازم اور خواص چھوڑتا ہے اور عالم ثانی کے لوازم اور خواص قبول کر لیتا ہے اور اس عالم کی لذات قطن چھوڑتا ہے اور عالم ثانی کے لذات پا لیتا ہے اور اس عالم کے مؤثرات عرضی اور سماوی چھوڑتا ہے اور عالم ثانی کی غیر متبدل زندگی حاصل کرتا ہے اور اس عالم سے بکلی گم اور ناپدید ہو جاتا ہے اور اس عالم میں ظہور فرما ہوتا ہے، وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ مر گیا۔ اور اس بات میں کچھ بھی شبہ نہیں کہ یہ تبدیلی جو بتغیر الفاظ موت کے نام سے موسوم ہے، حضرت مسیح کی دنیاوی زندگی پر وارد ہو چکی ہے، اور اس تبدیلی کے ضروری لوازم میں وہ اپنے ان دوسرے بھائیوں سے کسی بات میں کم نہیں ہیں جو دنیا و مافیہ کو چھوڑ گئے۔ اس عالم کے لوگ جو مرنے کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں، ان کی یہ علامات خاصہ ہیں کہ وہ نہ سوتے ہیں اور نہ اس عالم کی روٹی کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں اور نہ وہ بیمار ہوتے ہیں اور انہیں پیخانہ اور پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بالوں اور ناخنوں کے کٹانے کی انہیں حاجت پڑتی ہے اور نہ روشنی کے لیے وہ سورج اور چاند کے محتاج ہوتے ہیں، اور نہ ان پر زمانہ اثر کرتا ہے اور نہ ہوا کے ذریعے سے وہ دم لیتے ہیں اور نہ کسی روشنی کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں، ایسا ہی وہ ہوا کے ذریعے سے سنتے بھی نہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ طوالت تناسل پر قادر ہوتے ہیں، غرض ایک پورا انقلاب ان کی ہستی پر وارد ہو جاتا ہے جس کا نام موت رکھا گیا ہے۔ ان کو جسم تو دیا جاتا ہے مگر وہ جسم اس عالم کے خواص اور لوازم نہیں رکھتا، ہاں وہ بہشت میں کھاتے پیتے بھی ہیں مگر وہ اس عالم کا طعام اور شراب نہیں جس کا جسم عنصری محتاج ہے، بلکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی گزریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح مرے نہیں اور اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ کسی آسمان پر بیٹھے ہیں تو کیا تمام لوازم جسم خاکی کے ان میں خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے؟ کیا وہ کبھی سوتے اور کبھی جاگتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی بیٹھتے ہیں اور کبھی دنیاوی شراب اور طعام کھاتے پیتے ہیں؟ اور کیا وہ اوقات ضروریہ میں پاخانہ پھرتے اور پیشاب بھی کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ضرورتوں کے وقت ناخنوں کو کٹاتے اور بالوں کو منڈواتے یا قص شیر کراتے ہیں؟ کیا ان کے لیٹنے کے لیے کوئی چارپائی اور کوئی بستر بھی ہے؟ کیا وہ ہوا کے ساتھ دم لیتے اور ہوا کے ذریعے سے سونگتے اور ہوا ہی کے ذریعے سے سنتے اور روشنی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا زمانہ کے اثر سے اب بڈھے ہو گئے ہیں؟ تو بلا شبہ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ دنیاوی ہستی کے لوازم اور خواص ان میں باقی نہیں رہے، بلکہ وہ ہر ایک حالت میں ان لوگوں کے ہم رنگ ہیں جو اس دنیا کو فوت ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئے ہیں، اور نہ صرف ہم رنگ بلکہ اس فوت شدہ جماعت میں داخل ہیں، تو اس جواب سے تو ان کی موت ہی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب کہ انہوں نے فوت شدہ لوگوں کی طرح عالم ثانی کی زندگی کے تمام لوازم اختیار کر لیے جو فوت شدہ لوگوں کی علامات میں سے ہیں، اور نہ صرف اختیار ہی کیے بلکہ اس جماعت میں جا ملے اور فرمان ارجعی الی ربک کے قبول کر کے فتح لی فی عبادی کا مستحق ہو گئے، اب بھی اگر ان کو فوت شدہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ ظاہر ہے کہ عالم دو ہی ہیں، ایک یہ دنیا کا عالم جب تک انسان اس عالم میں ہوتا ہے اور اس عالم کے لوازم جیسے کھانا پینا پہننا دم لینا جاگنا سونا اور بدنی نشو و نما یا تحلیل کی وجہ سے معرض تغیر میں ہونا اس کے شامل حال ہوتے ہیں، اس وقت تک اس کو زندہ کہا جاتا ہے، اور جب یہ لوازم بکلی اس سے دور ہو جاتے ہیں تب سب بول اٹھتے ہیں کہ مر گیا، اور پھر بمجرد موت کے عالم ثانی کے لوازم اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس جماعت میں انسان داخل ہوتا ہے اسی جماعت کے حالات پر اس کے حالات کا قیاس کیا جاتا ہے، جو شخص اس دنیا کے لوگوں میں داخل ہے وہ اسی دنیا میں سے سمجھا جائے گا، اور جو شخص اس دنیا کو چھوڑ گیا اور عالم ثانی کی جماعت میں جا ملا وہ اسی جماعت میں سے خیال کیا جائے گا۔ اب دیکھ لینا چاہیے کہ مسیح کس جماعت میں داخل ہے۔ جس جماعت میں داخل ہوگا اسی جماعت کے احکام اس پر وارد ہوں گے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی شخص فوت شدہ جماعت میں بغیر فوت ہونے کے داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات صحیح بخاری سے بھی معلوم ہو چکی ہے کہ مسیح ابن مریم فوت شدہ جماعت میں داخل ہے اور یحییٰ بن زکریا کے ساتھ دوسرے آسمان میں موجود ہے۔ اور خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف بغیر مرنے کے آ نہیں سکتا، لیکن کچھ شک نہیں کہ مسیح اس کی طرف اٹھایا گیا تو وہ ضرور مر گیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اس کو انی متوفی کا و رافیو کا الیہ سے پکارا ہے۔ تو لفظ متوفی جن عام معنوں سے تمام قرآن اور حدیثوں میں مستعمل ہے وہ یہی ہے کہ روح کو قبض کرنا اور جسم کو معطل چھوڑ دینا۔ یہ بڑے تعصب کی بات ہے کہ تمام جہان کے لیے تو توفی کے یہی معنی روح قبض کرنے کے ہوں، لیکن مسیح ابن مریم کے لیے جسم قبض کرنے کے معنی لیے جائیں۔ کیا ہم خاص عیسیٰ کے لیے کوئی نئی لغت بنا سکتے ہیں جو کبھی اللہ اور رسول کے کلام میں مستعمل نہیں ہوئی اور نہ عرب کے شعراء اور زباندان کبھی اس کو استعمال میں لائے؟ پھر جس حالت میں توفی کے یہی شایع متعارفہ معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے، خواہ بطور ناقص یا بطور تام، تو پھر رفع سے رفع جست کیوں مراد لیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس چیز پر قبضہ کیا جائے گا رفع بھی اسی کا ہوگا، نہ یہ کہ قبض تو روح کا ہو اور جسم کا رفع کیا جائے۔ غرض برخلاف اس متبادر اور مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف سے توفی کے لفظ کی نسبت اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں، ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑنا یہی تو الحاد اور تحریف ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچاوے اگر یہ کہا جاوے کہ توفی کے معنی تفسیروں میں کئی طور سے کیے گئے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف اور متضاد اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے نہیں لیے گئے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ بیان جو چشمہ وحی سے نکلا ہے اس میں اختلاف اور تناقض راہ پا سکتا ہے، بلکہ وہ مفسرین کے صرف اپنے اپنے بیانات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کسی خاص معنی پر اجماع نہیں ہوا۔ اگر ان میں سے کسی کو وہ بصیرت دی جاتی جو اس عاجز کو دی گئی تو ضرور اسی ایک بات پر ان کا اجماع ہو جاتا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس قطعی اور یقینی علم سے ان کو محروم رکھا تو اپنے ایک بندہ کو کامل طور پر علم دے کر آدم صفی اللہ کی طرح اس کی علمی فضیلت کا ایک نشان ظاہر کرے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اکثر مفسرین مسیح ابن مریم کی موت کے تو قائل ہیں لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بعد اس کے زندہ ہو گئے، اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ جن بزرگوں کو مسیح ابن مریم کے فوت ہونے کے بعد اس کے زندہ ہو جانے کا اعتقاد ہے وہ ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ مسیح کو مرنے کے بعد دنیاوی زندگی ملی، بلکہ وہ خود مانتے ہیں کہ مسیح کو مرنے کے بعد ایسی زندگی ملی تھی جو دنیاوی زندگی سے بالکل مباین اور مغائر اور عالم ثانی کی زندگی کی قسم میں سے تھی، اور اس زندگی کے قسم میں سے تھی جو فوت کے بعد حضرت یحییٰ کو ملی، حضرت ادریس کو ملی، حضرت یوسف کو ملی، حضرت ابراہیم کو ملی، حضرت موسیٰ کو ملی، حضرت آدم کو ملی، اور جو سب سے زیادہ تر ہمارے سید و مولا نبی عربی ہاشمی امی کو ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و اخوانہ اجمعین۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب وہ زندگی جو مسیح کو مرنے کے بعد ملی وہ حقیقت میں دنیاوی زندگی تھی، تو ایسے قائل کو اس بات کا مان لینا لازم ہوگا کہ مسیح میں دنیاوی زندگی کے لوازم موجود ہیں اور وہ اس عالم کے زندوں کی طرح ہوا کے ذریعے سے دم لیتا ہے اور ہوا کے ذریعے سے سونگتا ہے اور ہوا کے ذریعے سے آوازیں سنتا اور کھاتا پیتا اور تمام مکروہات پیشاب اور پخانہ وغیرہ کے اس کو لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن شریف تو ان سب کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے اور حدیثیں صاف اور بلند آواز سے کہہ رہی ہیں کہ مسیح کی زندگی تمام گزشتہ اور فوت شدہ نبیوں کی زندگی سے بالکل ہم رنگ ہے، چنانچہ معراج کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور عیسائی لوگ بھی باوجود اس کے کہ ان کو مسیح کے فوت ہونے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر بڑا اصرار ہے، ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ آسمانوں میں دنیاوی زندگی سے عمر بسر کرتے ہیں، بلکہ محض موسیٰ اور داؤد اور دوسرے نبیوں کی زندگی کے مانند مسیح کی زندگی خیال کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کو خود اس بات کا اقرار ہے۔ اس جگہ یہ بھی ظاہر رہے کہ توفی کے معنی وفات دینے کے صرف اجتہادی طور پر ہم نے معلوم نہیں کیے، بلکہ مشکات کے باب الحشر میں بخاری اور مسلم کی حدیث جو ابن عباس سے ہے صریح اور صاف طور پر، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت فرما توفیتنی کی یہی تفسیر فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس سے وفات ہی مراد ہے، بلکہ اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوال حضرت مسیح سے عالم برزخ میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھا، نہ یہ کہ قیامت میں کیا جائے۔ بس جس آیت کی تفسیر کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کھول دیا، پھر اگر کوئی تفسیر نبوی کو بھی سن کر شک میں رہے تو اس کے ایمان اور اسلام پر افسوس اور تعجب نہ کرے تو اور کیا کرے۔ دیکھو، اس حدیث کو امام بخاری ان ایمانوں کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے اپنی صحیح کی کتاب و تفسیر میں لایا ہے، دیکھو صفحہ 665 بخاری۔ بعض صاحب ان سب دلائل شافیہ کو سن کر حضرت مسیح کی وفات کے قائل تو ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہ دوبارہ یہ وہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو زندہ کر کے پھر قبر میں سے اٹھاوے۔ ہم اس وہم کے جواب میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں وعدہ کر چکا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مر چکا اور واقعی موت جو اس کے لیے مقدر تھی اس پر وارد ہو چکی، پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اور نہ دنیا میں دو موتیں اس پر وارد کی جائیں گی۔ اس جواب کے سننے کے بعد پھر وہ ایک اور وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مردے زندہ ہو گئے، جیسے وہ مردہ جس کا خون بنی اسرائیل نے چھپا لیا تھا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا، بل حقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی، بلکہ اس آیت پر نظر غور کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے ایک خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی تہمت لگاتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے اصل مجرم کے پکڑنے کے لیے یہ تدبیر سمجھائی تھی کہ تم ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں اس لاش پر مارو، اور وہ تمام اشخاص جن پر شبہ ہے ان بوٹیوں کو نوبت و نوبت اس لاش پر ماریں، تب اصل خونی کے ہاتھ سے جب لاش پر بوٹی لگے گی تو لاش سے ایسی حرکات صادر ہوں گی جس سے خونی پکڑا جائے گا۔ اب اس قصہ سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی تھی کہ تا چور بے دل ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے، لیکن ایسی تعویل سے عالم الغیب کا عز ظاہر ہوتا ہے، اور ایسی تعویلیں وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو عالم ملکوت کے اسرار سے حصہ نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل و ترب یعنی مسمرزم کا ایک شعبہ تھا، جس کے بعض خواص میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی سچائی کو ضائع نہ کریں، اور ہر یک وہ حقیقت یا خاصیت جو عین صداقت ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں۔ علم عمل الترب ایک عظیم الشان علم ہے جو طبیعی کا ایک روحانی حصہ ہے، جس میں بڑے بڑے خواص اور عجائبات پائے جاتے ہیں، اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ انسان جس طرح باعتبار اپنے مجموعی وجود کے تمام چیزوں پر خلیفۃ اللہ ہے اور سب چیزیں اس کے تابع کر دی گئی ہیں، اسی طرح انسان جس قدر اپنے اندر انسانی قوا رکھتا ہے تمام چیزیں ان قوا کی اس طرح پر تابع ہیں کہ شرائط مناسبہ کے ساتھ ان کا اثر قبول کر لیتی ہیں۔ انسان قوت فاعلہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے اور دوسری چیزیں قوت منفعلہ رکھتی ہیں۔ ادنا اثر انسان کی قوت فاعلہ کا یہ ہے کہ ہر یک جاندار اس سے ایسا ہل سکتا ہے کہ اس کے خادموں میں اپنے تئیں شمار کر لیتا ہے اور اس کا مسخر ہو جاتا ہے۔ فطرت نے جن انسانوں کو قوت فاعلہ کا بہت سا حصہ دیا ہے ان سے عمل و ترب کے عجیب عجیب خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ درحقیقت انسان ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی قوا ترقی دینے سے ترقی پذیر ہو سکتے ہیں اور ان کی قوت فاعلی کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو ہمارے ملک میں ڈائن کہتے ہیں، ان کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ ان کی زہریلی نظر سے ضعیف الخلقت لوگ، بچے وغیرہ کسی قدر متاثر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی زہریلی نظر سے درندوں کو مغلوب اور متاثر کر کے آسانی سے ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ بعض اپنے تصورات تربی مشق کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض اپنی کیفیت ذوقی کا اثر اسی عمل کے ذریعے سے دوسرے کے دل تک پہنچا سکتے ہیں۔ بعض بے جان چیزوں پر اثر ڈال کر ان میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ حال میں بھی ان باتوں میں مشق رکھنے والے بہت نظر آتے ہیں۔ بعض کٹے ہوئے سر بکری وغیرہ کے عمل و ترب کے زور سے ایسی حرکت میں لاتے ہیں کہ وہ ناچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض عمل و ترب کے زور سے چوروں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن شریف یا لوٹے کو حرکت دے کر جو چور کا پتہ نکالتے ہیں، حقیقت میں یہ عمل و ترب کی ایک شاخ ہے، اگرچہ اس کی شرائط ضروریہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے غلطی واقعہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے بکثرت غلطی واقعہ ہوتی بھی ہے۔ لیکن یہ غلطی اس عمل کی عزت اور عظمت کو گھٹا نہیں سکتی، کیونکہ بہت سے تجارب صحیحہ سے اس کی اصلیت ثابت ہو چکی ہے۔ بے شک انسانی حیات اور شعور کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑ سکتا ہے، اور انسان کی قوت کشفی کا پرتاؤ جوادات یا کسی مردہ حیوان پر پڑ کر اس کو بعض مجہولات کے استکشاف کا آلہ بنا سکتا ہے۔ چنانچہ قضیہ مذکورہ بالا، جس کا آیت مذکورہ بالا میں ذکر ہے، اسی قسم میں سے ہے، اور بعد میں جو آیت ہے کذالک یحیی اللہ الموتا، یہ حیات حقیقی کا ثبوت نہیں بلکہ ایک عجوبہ قدرت کے ثابت ہونے سے دوسری قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ جا بجا قرآن شریف میں یہی طریق ہے، یہاں تک کہ نبادات کے اگنے کو احیاء موتا پر دلیل ٹھہرائی گئی ہے، اور یہی آیت کذالک یحیی اللہ الموتا ان مقامات میں بھی لکھی گئی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کو اجزاء متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑیوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ برانے سے آ گئے تھے، یہ بھی عمل و ترب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عمل و ترب کے تجارب بتلا رہے ہیں کہ انسان میں جمیع کائنات الارض کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک قوت مقناطیسی ہے، اور ممکن ہے کہ انسان کی قوت مقناطیسی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چرند کو صرف توجہ سے اپنی طرف کھینچ لے۔ فتدبر ولا تغفل۔